الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ خلوص کیا ہے انسان کی کیفیات ہوتی ہیں اور وہ کیفیات رشتوں میں بھی تعلقات میں بھی ہوتی ہیں یہ کیفیات اللہ اور بندے کے مابین بھی ہوتی ہیں بندے اور اس کے نبی کے مابین بھی ہوتی ہیں بندے اور اس کے گھر کے مابین بھی ہوتی ہیں بندے اور بندے کے مابین بھی ہوتی ہیں ایک تعلق ہوتا ہے ایک رشتہ ہوتا ہے خلوص یہ ہے کہ وہ جو تعلق ہو جو رشتہ ہو اس میں کھرا پن ہو اپنی کسی غرض سے رشتے قائم رکھنا خلوص نہیں ہے وہ غرض پوری ہو جائے گی تو پھر رشتہ ختم ہو جائے گا اپنی ضرورت کے لیے اگر کسی سے ہم تعلق بناتے ہیں تو وہ ضرورت پوری ہونے تک کہ ضرورت پوری ہوگی تو وہ ختم ہو گیا لیکن کسی کی ذات سے ذات کو رشتہ ہو اس میں اچھائی آئے تو بھی درست ہے اور اس میں مشکلات آئیں تو بھی بھگتے بندہ لیکن رشتے کو قائم رکھے تو یہ خلوص ہے تو یہ رشتہ جب بندے اور اس کے نبی کے درمیان ہوتا ہے تو کتنے لوگ ہیں جو رائے حق میں شہید ہو گئے جسم کٹ گئے جانے دے دی لیکن رشتہ نہیں ٹوٹنے دیا تو یہ خلوص ہے میدان احد میں ایک صحابی شدید زخمی ہوئے ساتھیوں نے سنبھالا تو انہوں نے کہا میرے پاس وقت تھوڑا ہے مجھے اٹھا کر حضور کے سامنے لے جاؤ اور مجھے لٹا کر میرا رخسار حضور کے پاؤں مبارک پہ رکھ دو تو جب ایسا انہوں نے کیا تو واصل بحق ہو گئے اتنی زندگی تھی اب یہ اس میں کیا ہے ملا کیا یعنی زندگی تو جا رہی ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ میری موت چل جائے مجھے کچھ زندگی اور مل جائے میرے زخم بھر جائیں یہ ساری بات کہی تو جا سکتی تھی اسی میدان میں ایک صحابی کو تلوار کی ضرب لگی اور یہ پوری آنکھ اس سمیت کٹ کر نیچے آ گئی اس سے پوری ہڈی کٹ کے تو دوڑا حضور کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آنکھ پکڑ کر پیچھے لگا دی ٹھیک ہو گئی وہ تلوار کہیں ٹوٹ گئی تھی تو یا سدھر میری تو تلوار بھی ٹوٹ گئی ہے ایک چھڑی پڑی تھی وہاں کھجور کی چین کی حضور نے اٹھا کر اسے تھمائی اس نے ہاتھ میں لی تو تلوار بن اور احد میں بھی وہ لڑے پھر وہ ان کے خاندان میں بھی رہی لیکن پھر وہ ان سے کہیں اللہ کریم نے لے لی ان سے جاتی رہی تو وہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ یا رسول اللہ میری زندگی کے لیے دعا کر لیجیے کوئی غرض نہیں تھی صرف غرض یہ تھی کہ آپ پر قربان ہو جاؤ تو یہ جو رشتے میں یہ بات ہوتی ہے یہ خلوص ہوتا ہے ہمارے رشتوں میں خلوص کی بہت کمی آ گئی ہے باپ اور بیٹے میں خلوص نہیں رہا ہم کہتے ہیں بڑی محبت ہے بیٹوں سے ہم بیٹوں کو پالتے ہیں لیکن جب وہ جوان ہوتے ہیں کمائی کر کے نہ لائیں تو محبت کہاں جاتی ہے ہم گھر سے نکال دیتے ہیں تو محبت نہیں وہ غرض تھی ایک امید تھی وہ پوری نہیں ہوئی تو محبت کوئی نہیں رہی. یہی حال میاں بیوی میں بڑی محبت ہے بڑی محبت ہے, لیکن ایک ٹکے کا کہیں کوئی نقصان ہو جائے تو نہ بیوی برداشت کرتی ہے نہ میاں, تو محبت کون سی ہے؟ ذرا سا دکھ آ جائے تو ہر کوئی اپنے اپنے ہو جاتا ہے. تو جہاں دکھ سکھ کا ساتھ ہو اور ساتھ رہنے کے لیے ساتھ ہو, دکھ سکھ کی شرط اس میں نہ ہو, وہ آپ کا کسی بہن بھائی سے ہے, والدین سے ہے, گھر سے ہے, آپ کا تعلق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, اب اس تعلق میں آپ دیکھیے, ابھی کل پروگرام ریکارڈ ہو رہا تھا تو بات ہوئی, وہ مجھے انہوں نے کہا ایک نعت ریکارڈ کرا دیجئے, ایک نعت پچھلی دفعہ پڑی تھی پروگرام میں تو بہت لوگوں کو پسند آئی, اور ایک نعت اور ریکارڈ کرا دیجئے. تو میں نے کہا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ نعت ہے کیا, اس پہ بات کر لو, نفس نعت کیا ہے, اللہ کریم کی تعریف کی جائے تو اسے حمد کہتے ہیں, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے تو اسے نعت کہتے ہیں. میں نے کہا آپ اپنی نعتوں کا ذخیرہ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے الفاظ کم ہیں اور اپنی اغراض کی جو ہے بات وہ زیادہ ہے, مجھے یہ مل جائے مجھے وہ مل جائے میرے دکھ دور ہو جائیں, ہر دو جھولی میری یا محمد میں نہ جاؤں گا خالی کو, کہ یہ کون سی نعت ہے, اس میں کون سا تعریف کا پہلو ہے کہ آپ اپنی غرضیں بیان کر رہے ہیں؟ کوئی ایسی نعت تلاش کرو جس میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہو. تو وہ کہنے لگا جی ایسی تو پھر نعت کوئی نہیں ملے گی. تو ایک چھوٹا سا مجموعہ نعت ہے میرا, اس میں سے میں نے اسے ایک نعت سنائی, ریکارڈ کی اس نے. تو میں نے کہا دیکھو اس میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کی بارگاہ رسالت کی حاضری کی بات ہے اور اس کی کیفیات کی بات ہے کہ وہاں کیفیت کیا ہوئی, اور آپ کی برکات کی بات ہے, کوئی ذاتی بات اس میں نہیں ہے, یہ نعت ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں خلوص کی کمی ہے, یعنی اپنی اغراض پوری کرنے کے لیے رشتے ہیں, حتیٰ کہ ہمارا رشتہ نبی اور اللہ سے بھی اپنی غرضوں کے لیے, ہم نے ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے, لیکن یہ شرط تو نہیں ہے اب میں بیمار ہوں میں اس شرط لگا دوں کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو پھر میں اللہ کا ذکر کروں گا اور بیماری رہے تو نہیں کروں گا, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, یہ تو کوئی تعلق نہ ہوگا. بیماری سے میں بھی روز شفا مانگتا ہوں, لیکن یہ مشروط نہیں ہے, مانگنا تو اسی سے ہے جو وہ دیتا ہے وہ بہتر ہے. اور انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بیماری شاید اس بیماری سے کم تر ہے جو میرے گناہوں کی سزا ہے, ہو سکتا ہے اس سے کوئی بڑی بیماری لگ جاتی, اگر یہ ہے تو یہ شاید اس سے تو کم ہے جتنی غلطیاں مجھ سے ہوتی ہیں. تو خلوص ایک کیفیت ہے کہ تعلق میں کھرا پن ہو, تعلق تعلق کے لیے ہو کسی اور غرض کے لیے نہ ہو, اسے اس کیفیت کو خلوص کہتے ہیں. اب کیفیات لکھی پڑھی نہیں جا سکتی, تو خلوص ایک دل کی گہرائی میں ایک کیفیت ہوتی ہے اور ایک ایسا رشتہ قائم ہو جاتا ہے جس میں کوئی غرض یا نفع نقصان کی شرط نہیں ہوتی, وہ رشتہ بجائے خود ایک بہت مضبوط طاقت بن جاتی ہے, وہ خلوص ہوتا ہے. اور جہاں شرطیں آ جائیں کہ یہ کام ہو جائے وہ ہو جائے, پھر وہاں خلوص نہیں رہتا, وہاں غرضیں آ جاتی ہیں. تو آج کل تو میرا خیال ہے نام نام رہ گئے ہیں, وہ کیفیات بہت کم ہو گئی ہیں, بہت کم لوگوں کو نصیب ہیں. اللہ کریم تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے. اللہ اللہ کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کے ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، لکل شئن سکالا، ہر چیز کی کپالش ہوتی ہے جو اسے صاف کرتی ہے. وسکالت القلوب ذکر اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کو صاف کرنے کا علاج اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ اللہ کرنے سے، دل کی صفائی سے مراد یہی ہوتی ہے کہ رشتوں میں غرضیں نہ رہیں، رشتہ برائے رشتہ ہو جائے، تعلق برائے تعلق ہو جائے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو اللہ سے رشتہ جڑ جائے، تو اللہ سے جو تعلق ہے اس میں خلوص آ جائے. اس میں سب کچھ لینا ہم نے اللہ ہی سے ہے، لیکن شرط نہ رہے تو خلوص ہے. اور شرط ہو جائے کہ میری یہ دعا قبول، جیسے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ یہ اتنا عرصہ ہو گیا دعا مانگتے قبول نہیں ہوئی. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ہم یہیں بیٹھے تھے، دارالعرفان بن رہا تھا، کچھ بنا ہوا تھا، یہ لائبریری کا حصہ بنا اور پھر حضرت کا کمرہ بنا، تو یہاں اجتماع شروع ہو گئی. یہ جگہ درمیان میں خالی تھی، لیکن پھر ساتھ ساتھ بنتی رہی. تو ایک ساتھی کا خط آ گیا حضرت کی خدمت میں، تو خطوں کا زمانہ تھا، ای میل کا نہیں تھا. تو اس نے لکھا تھا کہ مجھے یاد نہیں اب سارا لفظ بلفظ، مفہوم یہ تھا کہ بڑا عرصہ ہو گیا دعا مانگتے ہوئے تو میری دعا قبول نہیں ہوتی. حضرت نے خط پڑھا اور مسکرائے اور خط میری طرف بڑھا دیا، میں نے لے لیا. فرمایا اسے جواب تم دو. میں نے اسے چند سطریں لکھی کہ بھئی یہ نظام تو پتہ نہیں، کسی کے پاس بھی حتمی تاریخ نہیں ہے کہ کب سے چل رہا ہے اور کتنی مدت ہو گئی اس نظام کائنات کو چلتے، اور کسی کے پاس یہ خبر بھی نہیں کہ یہ کب تک چلے گا. کتنی سینکڑوں صدیاں بیت گئیں چلتے، اللہ جانے کتنا اور عرصہ اس نے چلنا ہے. تم اس میں درمیان میں چھوٹے سے وقفے کے لیے دنیا میں آئے ہو، بلوغت سے موت تک کتنا عرصہ ہوگا تمہارا، تو جس ہستی نے اسے تمہارے آنے سے پہلے سنبھالے رکھا، تمہارے جانے کے بعد سنبھالے رکھے گی، اسی کو سنبھالنے دو. تم مشورہ کیوں دیتے، تم بیچ میں ٹانگ کیوں اڑاتے ہو؟ چند دن کے لیے آئے ہو تو تم کیوں ٹانگ اڑاتے ہو؟ جیسا وہ کر رہا ہے ایسا ہونے دو. دعا کا مطلب تو یہ ہے کہ تم کوئی مشورہ دیتے ہو، مانا نہیں جاتا. تو دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضری کا ایک بہانہ ہے، بارگاہ الوہیت میں بات کرنے کا ایک بہانہ ہے. دعا کو دعا سمجھیں اور یہ سعادت سمجھیں کہ اس نے توفیق دی، آپ نے بات تو کر لی، آگے ہونا کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے، جو بہتر ہے وہ کرے گا، کرنا اس نے. دعا کوئی حکم نہیں کہ آپ نے ڈکٹیٹ کرا دیا کہ یوں یوں ہونا چاہیے اور ویسا ہو گیا. دعا حکم نہیں ہوتی، دعا درخواست ہوتی ہے. اور ضروری نہیں کہ جس بارگاہ میں درخواست دی جائے اس کے مطابق ہو جائے، کبھی اس کے مطابق بھی ہو جاتا ہے، لیکن شاید وہ ہمارے کہنے سے تو نہیں ہوتا، ہوتا اسی کی مرضی سے. اتفاقاً ہماری درخواست اس کے ساتھ مل جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں میرے کہنے سے ہو گیا. بھی ہمارے کہنے سے کیا ہوگا، ہماری حیثیت کیا ہے اس کائنات، کتنا حصہ ہے ہم اس کا، کتنی دیر کے لیے آئے. تو خلوص یہ ہے کہ یہ شرائط ساتھ نہ ہوں. خلوص یہ ہے کہ وہ دعا کرے تو اسے دعا کرنے میں مزہ آ جائے کہ اللہ سے بات تو کر لے، اب ہوگا کیا یہ اس کی مرضی. تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے جو بلا غرض صاف ستھری اور خالص ہوتی ہے، اور جو دائمی ہوتی ہے پھر وہ ہمیشہ رہتی ہے. کل ایک سوال وہاں بھی ریکارڈنگ میں بھی آیا تھا, اسی طرح کو کوئی تھا کہ اللہ شاہ رگ سے قریب کیسے ہے, ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, تو شاہ رگ تو بدن کی بہت مرکزی رگ ہوتی ہے تو اس سے قریب تر کیسے ہے. اور پھر یہ ارمان صاحب نے بتایا, کسی ساتھی نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ جب اللہ شاہ رگ سے قریب ہے تو پھر کسی بزرگ کے پاس جانے کی اور پھر وہاں سے اللہ اللہ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے. ملتے جلتے ہی سوال ہیں دونوں, ذرا دونوں کا انداز مختلف ہے. تو پہلے سوال کا جواب تو میں نے کہا بھی یہ ایک کیفیت ہے قرب الہی کی, تو کیفیات زبانی تو نہیں بتائی جا سکتی, نہ لکھی جا سکتی ہیں, واضح نے کوئی لفظ وضع نہیں کیا کہ وہ کیفیت کا اظہار کرے, کیفیت محسوس کی جا سکتی ہے. لیکن آپ کو جواب عرض کر دیتا ہوں کہ ہر بدن, جو آج کی سائنس ہے وہ کہتی ہے کہ ہر انسانی بدن میں 10 کھرب سیل ہیں, 10 کھرب سیل کا ہے تو سیل چھوٹے ہیں, 10 کھرب سیل کا ہے تو سیل بڑے ہیں. سائنس کا یہ فیصلہ ہے کہ ہر وجود میں 10 کھرب سیل ہیں, ان میں سے کوئی سیل 6 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہتا. یعنی 10 کھرب موتیں 6 مہینے کے اندر اندر انسانی بدن میں ہو جاتی ہیں, اور مرنے والا سیل مرنے سے پہلے اپنے جیسا دوسرا سیل پیدا کر دیتا, خود مر جاتا. تو یہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے. تو آگے ضرب تقسیم آپ کر لیں کہ 10 کھرب سیل اگر 6 مہینے میں مرتے ہیں تو مہینے میں کتنے, اور دن میں کتنے, اور گھنٹے میں کتنے, اور منٹ میں, اور سیکنڈ میں, تو خبر 16,000 آتے تھے, کچھ 16,000 کے قریب آتے ہیں ایک سیکنڈ میں. ایک سیکنڈ میں 16,000 کے قریب اموات اس بدن میں ہو جاتی ہیں, اور اتنی ہی پیدائش ہو جاتی ہے, نئے بن جاتی. اب سارا وجود ان سیلوں سے ترتیب دیا گیا, ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک, اور آنکھ کے ڈیلے سے لے کر پاؤں تک, دل سے لے کر جگر تک, ہر چیز, ہر عضو, جس میں شاہ رگ بھی آ جاتی ہے, وہ بھی انہی سیلوں سے بنی. اب جو ہستی وہ سیل پیدا کر رہی ہے, ان سیلوں سے رگے حیات کو بھی تعمیر کر رہی ہے, اور ان سیلوں سے خون بنا کر اس میں چلا رہی ہے, کیا وہ اس رگ سے قریب نہیں لگتی؟ ایک تو ہے اللہ کا حکم ہے, اس نے کہہ دیا, ہم نے مان لیا, بات ختم ہو گئی. وہ تو بات تعلق اور رشتے اور اس میں خلوص کی ہے. ایک ہے کہ یہ سوال آ گیا تو پھر یہ سوال تو حساب کا ہے, حساب کے ذریعے میتھمیٹیکلی بھی یہ حل ہو جاتا ہے کہ اب جو ہستی وہ باریک باریک سیل بنا رہی ہے, ان میں زندگی پیدا کر رہی ہے, پھر دوسرے کو موت دے رہی ہے, پھر ان سیلوں کو جوڑ کر رگ حیات بنا رہی ہے, ان سیلوں سے جوڑ کر خون بنا کر اس میں چلا رہی ہے, کیا وہ رگ حیات سے قریب تر نہیں ہے؟ اب اسی سوال کا دوسرا رخ جو پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ جب اللہ شاہ رگ سے قریب ہے تو پھر کسی بزرگ کے پاس جانے کی اور اس کی کیا ضرورت ہے؟ بات تو ٹھیک ہے, اللہ تو کافر کی بھی شاہ رگ سے قریب ہے, پھر اسے نبی کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کی خدمت میں اللہ کو تلاش کرنے نہیں جاتے, تو اللہ گم ہو گیا کہ تلاش کر رہے ہیں؟ اپنا دل جو ہے اس کو آئینہ بنانے کے لیے جاتے ہیں کہ اللہ تو ہے، مجھے بھی خبر ہو سکے کہ اللہ ہے. ایک ہے ایک چیز کا ہونا، یہ مائک یہاں پڑا ہے، یہ یہاں ہے. اب اگر خدا نہ خواستہ میری آنکھیں نہ ہو، نظر نہ ہو، تو میں تو پوچھوں گا ہی کہ بھائی مائک یہاں ہے کہ نہیں ہے، یا بول کر دیکھوں گا یا ٹٹولوں گا. اللہ تو موجود ہر وقت ہماری جگہ اور ہمارے شارق سے قریب تر ہے، لیکن ہمیں کیسے محسوس ہو کہ وہ ہے؟ ہم جو اندھے بھی ہیں، ہم میں حس بھی کوئی نہیں، ٹٹول بھی نہیں سکتے، آواز بھی کوئی نہیں. تو پہلے ہمیں زندگی چاہیے، وہ ہے نور ایمان جو نبی سے ملتا ہے. پھر اس میں ہماری محنت چاہیے کہ ہم اللہ اللہ کر کے دل کو صاف کریں، تو ہمارا دل بھی محسوس کر سکے کہ اللہ ہے. بزرگوں کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں اللہ کریم انہوں نے بٹھا رکھا ہے اور جب جاتے ہیں تو ملاقات ہو جاتی ہے. وہاں نہ جائیں تو جہاں ہم ہیں وہاں تو اللہ ہے، کوئی نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اللہ ہر شارق سے قریب ہے، اور کافر کی بھی شارق سے قریب ہے. اللہ کا قریب ہونا اور بات ہے، اور اللہ کو قریب محسوس کرنا الگ بات ہے. اب سورج نکلا ہوا ہے، سورج کا ہونا اور بات ہے. سورج کی روشنی سے استفادہ کرنے کے لیے آنکھیں چاہیے. آنکھیں نہیں ہوں گی تو سورج نکلے یا سورج ڈوب جائے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ گرمی لگے گی سورج سے، اسے نظر تو کچھ نہیں آئے گا. تو یہ آنکھ بنانے کے لیے بندہ نبی کی خدمت میں جاتا ہے، اور نور ایمان سے قلب کو آنکھ اور نظر ملتی ہے. اور اسی نعمت کی تلاش میں بزرگوں کے پاس یا مشائخ کے پاس جاتا ہے، وہاں جا کر نگاہ بن جاتی ہے، دل کی آنکھ کھل جاتی ہے. رہی بات، کل یہ بھی ایک سوال تھا کہ جب شاہ رگ کے قریب ہے تو ہم اسے دیکھتے کیوں نہیں؟ یہ عالم آب و گل جو ہے، یہ ذات باری کی ذاتی تجلی کو برداشت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا. نہ یہ آسمانوں میں طاقت ہے، نہ زمینوں. موسیٰ علی نبی ناب علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، بار الہ ارنی انظر الیک، طور پہ حاضر ہوتا ہوں، آپ کے ذاتی کلام سے مستفید ہوتا ہوں، آپ سے باتیں کرتا ہوں. آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں سنتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں، آپ کا جواب سنتا ہوں. اب دل کرتا ہے میں آپ کو دیکھوں. باتیں تو ہوتی ہیں، پردے کے پیچھے سے ہوتی ہیں، آواز سنتا ہوں. اب دل چاہتا ہے کہ یہ پردہ ہٹ جائے، رب ارنی، اللہ مجھے اپنا آپ اپنی ذات دکھا دے. انظر الیک، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو. ایک محبت، ایک عشق، ایک جنون ہو گیا ہے، اب درمیان میں یہ پردہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، میں اب رو برو آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. قل العظم رسول تھے، نبی، پھر نبیوں میں رسول، پھر رسولوں میں اول العظم، یہ مراتب ہیں انبیاء کی، اور سب سے اعلی اول العظم ہے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ اول العظم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی امام ہیں. تو اگر کم و بیش سوا لاکھ کے قریب انبیاء میں پانچ یا چھ اولی العزم ہیں، تو اس کا مطلب ہے بہت بڑا مرتبہ ہے. اور ان اولی العزم رسولوں میں موسیٰ علیہ السلام، فرمایا اللہ آپ کا بڑا کرم ہے، ذاتی طور پر آپ کا کلام نصیب ہے. حضرت رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کلام باری موسیٰ علیہ السلام کانوں سے نہیں سنتے تھے، جب اللہ کلام فرماتا ہے تو بدن کا ہر ذرہ ہر سل کان بن جاتا، وہ ہر سل سے سنتے تھے. ذوق پیدا ہوا، ذوق جمال نے جوش مارا اور عرض کی، قرآن کریم میں موجود ہے، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ ہٹا دے پردہ، مجھے اپنا دیدار کرنے دے، مجھے اپنے جمال سے. ارشاد ہوا موسیٰ لن ترانی، نہیں دیکھ سکو گے تم جس عالم میں ہو، جس مقام میں ہو، یہ فانی دنیا ہے، یہ مٹ جانے والی ہے، میرا جمال ابدی ہے. ایک مٹ جانے والی چیز ایک ابدی چیز کو کیسے سمو سکتی ہے؟ ایک فانی ایک باقی کو کیسے سمو سکتا ہے؟ یہ نہیں کہ کوئی موسیٰ علیہ السلام میں کمی تھی، عالم ہی اس میں کمی ہے. ان زمینوں آسمانوں میں وہ طاقت ہی نہیں کہ جمال باری کو برداشت کر سکیں، وہ باقی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، یہ فانی ہے. فانی باقی کو کیسے سمو سکے گا؟ فرمایا لن ترانی. بہرحال آپ نے آرزو کی، ہم نے بتا دیا، لیکن اگر آپ تماشا کرنا چاہتے ہیں تو ذرا اس سامنے والے درمیانے وادی کو چھوڑ دو، سامنے جو پہاڑی ہے اس کو دیکھ، لیکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھ. فلما تجلى ربه للجبل، اللہ نے اپنی ذاتی تجلی کا کوئی ذرہ، کوئی چھوٹی سی کرن اس پہاڑ پہ ڈھاری، جا لہو دکا، اس کے پر کھچے ہو بھائی. فانی تھا، باقی کو کیسے برداشت کرتا؟ مٹنے والا تھا، نہ مٹنے والے کو سمو لیتا. خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گئے. تو میں نے عرض کیا کہ اس عالم میں ممکن نہیں ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ سکیں. ہاں، قلب مومن کو یہ توفیق دی ہے اللہ نے کہ وہ بن دیکھے بھی دیکھتا ہے. اسے نظر کچھ نہ آئے لیکن اس کا یقین نظر آنے سے زیادہ ہوتا ہے، اور گھبرائے نہیں، یہ وقت بھی آ رہا ہے. یہ فانی جہان جب مٹ جائے گا، اگلی دنیا باقی رہنے والی ہے، اس میں خلود ہے، وہ نہ مٹنے کے لیے. وہاں جو بندہ نجات پا جائے گا، اس کے وجود کو، اس کے اعضاء و جوارح کو، اس کی نگاہوں کو بھی ہمیشگی اور خلود مل جائے گا. فرمایا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، تمہاری نگاہوں سے پردے ہٹا دی، اب تمہاری نگاہیں فولادی ہوگی. پھر وہاں مومن اللہ کے ذات کا دیدار کرے گا. نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے؟ فرمایا جس طرح چاندنی رات میں چاند کو دیکھ لیتے، یعنی بالکل واضح روبرو دیکھو گے. اس لیے کہ وہ عالم باقی ہے، وہاں جو طاقتیں اعضاء و جوارح کو دی جائیں گی وہ باقی ہوں گی، اور یہ طاقت کافر کی آنکھ کو بھی مل جائے گی، لیکن بطور سزا وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکے گا، چونکہ دنیا میں اس نے اللہ کو بن دیکھے مانا نہیں. مومن نے محسوس کر لیا، لیکن اس کا دل تاریک رہا، اس کے دل نے محسوس بھی نہیں کیا کہ اللہ ہے. لہذا اس جرم کی سزا میں وہ دیدار باری سے محروم رہے. باقی ساری چیزیں کافر بھی دیکھیں گے. قرآن کریم فرماتا ہے ایک جنتی جنت میں کہے گا، یار بڑے مزے ہیں، یہاں تو میرا ایک دوست ہوتا تھا یا پڑوسی ہوتا تھا، وہ مجھے کہتا تھا فضول نمازیں پڑھتے رہتے اور فضول ذکر اذکار کرتے رہتے، یہ سب کچھ کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کہاں گیا. ارشاد ہوگا دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو. وہ جھانکے گا، فطلع، جھانک کر دیکھے گا، تو اسے جہنم میں پائے گا, تو اس سے بات کرے گا. اب دیکھیں اہل جنت کو دوزخ کی نہیں دوزخ کی بھی نظر آ رہے ہیں, جو اس میں جن کو دنیا میں جانتے تھے ان کو پہچانیں گے, بات بھی کریں گے وہاں سے وہاں, جس طرح آپ یہاں سے موبائل میں دنیا میں بات کر لیتے ہیں نا, وہ وہاں سے بغیر کسی موبائل کے بات کریں گے تو وہ سن رہے ہوں گے کہ بھائی تو مجھے کہتا تھا یہ سب غلط ہے اور جھوٹ ہے اور چھوڑ دے, آپ سنا. وہ کہے گا ان باتوں کو چھوڑ یار, تم عیش کر رہے ہو. اب وہ دوستی بھی جنت کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی آواز بھی جنت میں جا رہی ہے. جنتی اس لیے دوزخ کو دیکھیں گے کہ انہیں احساس ہو کہ اللہ نے اس سے بچایا ہے, اور دوست کی جنت کو اس لیے دیکھیں گے کہ انہیں حسرت ہو کہ یار یہ لوگ کیا مزے کا ہم کس مصیبت میں پڑتے. تو کہے گا فیدو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ, کوئی پانی کا گھونٹ, کچھ کھانے کے تمہارے پاس تو نعمتوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں, کچھ تو دے دو. وہ کہے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین, کافروں پر اللہ نے انہیں منع کر دیا, تمہیں نہیں مل سکتی, تمہیں یہ دنیا میں خریدنی چاہیے تھی, وہاں سے استعداد پانا چاہیے تھی, وہاں ایمان لانا چاہیے تھا, وہاں نیکی کرنا چاہیے تھی. اب وہ وقت خرید و فروخت کا گزر گیا, اب جنہوں نے خریدی وہ کھا رہے ہیں, تم نے نہیں خریدی, اب بیٹھو بھگتو. تو گویا برزخ میں یا آخرت میں وہ عالم, آخرت برزخ سے آگے آخرت دائمی عالم ہے, ہمیشگی ہے, اس میں خلود ہے, تو وہاں اعضاء و جوارح اور نگاہیں بھی وہ ہو جائیں گی جو ہمیشہ رہیں گی, خلود ہوگا. یہاں تو آنکھ رہتی ہے اور نگاہ کم ہو جاتی ہے, پھر میں نے بھی تو عینک لگائی ہوئی ہے, کیوں لگائی ہوئی ہے, نگاہ کم ہو گئی ہے, کبھی چلتی چلتی بند ہو جاتی ہے, اچھے بھلے دیکھتے بندے بیچارے نابینا ہو جاتے ہیں. وہاں نہ عینک کی ضرورت پڑے گی, نہ نگاہ کم ہوگی نہ بند ہوگی, جس کو آنکھ ملے گی ہمیشہ کے لیے روشن آنکھ ہوگی. اب عظمت الہی کو جس نے اس دنیا میں نہیں دیکھا وہاں دیدار باری سے محروم کر دیا جائے گا, ابھی اس کے اپنے کردار کی جزا ہے. تو میں نے کہا برخوردار گھبراؤ نہیں, اللہ شاہ رگ سے قریب بھی ہے اور نظر بھی آ جائے گا, فکر آنکھوں کی کرو کہ جب اس کا جمال ہویدا ہوگا تو تمہاری نگاہیں سلامت. وہ جس نے پوچھا تھا کہ نظر کیوں نہیں پھر آتا, تو میں نے اسے یہ جواب عرض کیا کہ نظر تو آتی ہیں چیزیں, نہیں بھی آتی. دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھ لو, آپ ملازمت کرتے ہو, سول میں ہو فوج میں ہو کہاں ہو ملازمت کرتے ہو. میری ملازمت, یہ جسے ملازمت کہتے ہیں اسے کبھی آپ نے دیکھا؟ نظر تو کو نہیں آتی. دلیل ہے کہ میں فوج میں ہوں, میں نے فوج کی وردی پہنی ہوئی ہے, میرے پاس یہ کارڈ ہے, مجھے تنخواہ ملتی ہے, مجھے ٹریننگ دیتے ہیں, میں فوج ہوں. میری ملازمت سول میں ہے, میں وہاں حاضری دیتا ہوں, مجھے کام ملتا ہے, مجھے یہ تو سارے دلائل ہیں کہ میری ملازمت ہے, لیکن وہ جو ملازمت ہے وہ نظر آتی ہے. تو اس ملازمت کو آپ نے دلائل سے مانا ہوا ہے, تو یہ پتہ پتہ ڈالی ڈالی اس کی کاریگری, اس کی صنعت, اس کی عظمت کے گواہ ہیں. اتنے دلائل سے اللہ کو نہیں مان سکتے. یہ سورج کا طلوع و غروب, یہ روشنیاں, یہ تاریکیاں, یہ بارشیں, یہ برساتیں, یہ سردی, یہ گرمی, یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ چند کے تنخواہ اور ڈیوٹی سے ملازمت کو مان لیا, نظر تو نہیں آتی ملازمت, دلائل سے مانتے ہو, تو اتنے بھرے دلائل سے اللہ کو نہیں مان سکتے. تو ملازمت کو بھی نظر بھی نہیں آئے گی تو اللہ تو نظر آئے گا, اس کے لیے اپنی نگاہیں بنا رکھو, اس کے لیے اپنے دل کو صاف کرو, دامن نبوت کو تھامو, جو راستہ ہے اللہ کو دیکھنے کا وہ راستہ اختیار کرو. جہاں جلوہ باری ہونا ہے اس طرف تو جاؤ, کہیں دوسری طرف نہ چلتے رہو, الٹی سمت نہ چلتے رہو, تو دیکھنے کا شوق بھی پورا ہو جائے گا. اور جن صاحب کی یہ کا یہ سوال ہے کہ پھر اہل اللہ کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اہل اللہ کو اللہ کو پکڑ کر نہیں لے آتے، اہل اللہ دل کو صاف کرتے ہیں کہ اسے اللہ کو محسوس کرنے کی استطاعت اس میں آ جائے اور اسے فیل ہونے لگے کہ اللہ ہے اور میرے پاس ہے اور میری ذات سے زیادہ میرے قریب ہے. تو یہ جو ایک جملہ بن گیا ہے کہ جب ہم اللہ کو تلاش کر رہے ہیں، یہ جملہ ہی جاہلانہ ہے. اللہ کہیں گما ہوا ہے کہ تلاش کر رہے ہیں؟ جملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی استعداد بنا رہے ہیں کہ ہم جمال باری کو محسوس دیکھ نہ سکیں تو محسوس تو کر سکیں. ذات باری تو ہر جگہ موجود ہے. اب کافر کا محاسبہ اتنا سخت کیوں ہوگا؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں تیرے ایک ایک سل کو وجود کو ترتیب دیتا رہا اور تجھے زندگی اور اس کی نعمتیں اور لذتیں دیتا رہا، تو نے اتنا بھی نہیں کیا کہ میری عظمت کا قائل ہو جائے کہ اللہ ہے، تو نے میرا انکار ہی کیے رکھا کہ میں تو تیرا ایک ایک سل بنا رہا تھا اور تو میرے ہونے کا ہی انکار کر رہا تھا. کمال ہے، تو نے تو حد کر دی. یہی تو کفر ہے. اور جب نعمتیں وہ دیتے تو ہم کہتے ہیں یہ تو فلاں بت نے دی، فلاں بزرگ نے دی، فلاں وجہ سے میں نے اپنے کمال سے حاصل کی. یہی شرک ہے نا. ایک ایک سل کو ترتیب دے رہا ہے اور وہ تمہاری نعمتوں کے اسباب بھی بنا رہا ہے، ان پر نعمتیں مرتب بھی کر رہا ہے، تو اس کا انکار کر کے کہتے ہو نہیں فلاں نے دی، تو پھر وہ پوچھے گا تو صحیح کہ دے تو میں رہا تھا. تو کیا کچھ سمجھ آتی ہے کہ یہ شرک اور کفر کتنا جرم بنتا ہے؟ یہ اس طرح سے بنتا ہے. تو اچھی بات ہے، یہ اس طرح کے سوال جو ہیں یہ انسانی ذہن ہے، بھٹکتا رہتا ہے، اس میں سوال آتے ہیں اور سوال پوچھ لینے چاہیے. سوالوں پر کوئی ناراض نہیں ہوتا، سوال جیسا بھی ہو. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے کہ سوال از خود ہوتا ہی جہالت ہے. بندہ نہیں جانتا تو پوچھتا ہے نا، تو نہ جاننا ہی جہالت ہے. سوال جہالت ہوتا ہے، اسے اطمینان سے صبر سے سنا جائے اور جواب علم ہوتا ہے. اور علم لڑائی نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے کہ اس کا علمی جواب دے کر بندے کو مطمئن کیا جائے. تو اس طرح کے سوالات ہمارے دلوں میں پلتے رہتے ہیں اور ہم ڈرتے رہتے ہیں پوچھنے سے بھی، اور بغیر پوچھے تو یہ حل ہونے سے رہے. تو کوئی حرج نہیں، سوال جیسا بھی ہو ضرور پوچھیں. اللہ کریم نے توفیق دی، جو اللہ نے سمجھا دیا، جو علم اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق جواب عرض کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اللہم ربنا لا تطلنا بغضبک ولا تہلکنا بغضابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرۃ، توفنا مسلمین وألحقنا بالصالحین. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله.
الله 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 الله.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں، ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔